تو وہاں کہتے ہیں کہ ان کے بڑے سخت وہ لوگ ہوتے تھے تاتاریوں کا جب حملہ ہوا اور ان کے علاقے کے گرد گرد اجازت نہیں تھی کہ کوئی انسان آئے. ایک بہت نیک شخص سے وہ گزرے, ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کا علاقہ ہے, گزر گئے تو پکڑ لیے گئے اور وہ فوراً انہوں نے اپنے منگول بادشاہ کے آگے سردار کے آگے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ او کتے, تمہاری جرت کیسی ہوئی میری سرحد کی طرف قدم رکھنے کی؟ انہوں نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اب جواب دیکھیں, ایک اچھا جواب ایک پوری قوم کی تقدیر بدلتا ہے. کہتے تم نے بالکل درست کہا, اگر میں اپنے مالک اللہ رب ذوالجلال کا نافرمان ہوں تو میں واقعی کتے سے بھی بدتر ہوں. اسے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اس پہ انہوں نے اتنی خوبصورت تبلیغ کی کہ اس نے عہد دیا کہ اگر میں بعد میں, ابھی تو میں ولی عہد ہوں, اگر بادشاہ بن جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ ہسٹوریکل آپ کو فیکٹ بتا رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے بہت سے تاتاری مسلمان ہوئے تھے. ایک جواب, ون گڈ آنسر. اور یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا, اور اللہ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے کہ ہم صحیح بات صحیح موقع پہ بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ علیہ, کہا جاتا ہے ایک انتہائی نیک انسان تھے جن کا نام بعد میں ابو صالح مشہور ہوا. ابو صالح جنگی بہت متقی اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے. عین نوجوانی میں ایک دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے. تین دن سے بھوکے تھے. دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا, جلدی سے اٹھا کے کھا لیا. کھانے کے بعد خیال آیا کہ میں نے اس کے مالک سے تو اجازت ہی نہ لی تھی, لہذا پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چلے اور سامنے دیکھا تو ایک سیبوں کا باغ تھا جس میں سے پکے ہوئے سیب دریا کی طرف جو تھے شاخیں اس میں گر رہے تھے. فوراً وہاں کے مالک سے جا کے ملے اور بہت معافی مانگی کہ میں انتہائی بھوکا تھا, آپ سے پوچھے بغیر سیب کھا گیا. وہ بھی ایسے نیک انسان تھے کہ انہوں نے اس نوجوان کی نیکی کو اس بات سے جان لیا اور کہا کہ معافی ایسے نہیں مل سکتی, اگر آپ 10 سال اس باغ کی رکھوالی کریں گے تو میں معاف کروں گا. انہوں نے شرط منظور کر لی. اب جب وعدہ پورا ہوا, اجازت چاہی, انہوں نے کہا میری ایک خدمت باقی ہے وہ پوری کرو. کہنے لگے کیا؟ کہتے میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے معذور ہے, جس کے ہاتھ نہیں ہیں, جس کے کان نہیں ہیں, جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, اس کے ساتھ نکاح کر لو. مان گئے, وعدہ جو کیا تھا جو آپ کہیں گے معافی کے طور پہ کروں گا. نکاح ہوا. جب دلہن کے کمرے میں گئے دیکھا انتہائی خوبصورت حسین جمیل تندرست جوانہ لڑکی بیٹھی ہے. گھبرا کے باہر نکل آئے. کہنے لگے شاید کوئی غلط ہی ہوگی, اندر کوئی غلط لڑکی بیٹھی ہے. تب دلہن کا باپ نے بتایا کہ یہی تمہاری بیوی ہے, میں نے تمہیں جھوٹ نہیں کہا تھا, میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے پاؤں نہیں ہیں کہ کبھی کسی ایسی جگہ پہ وہ نہیں گئی جو کہ گناہ کی جگہ ہو یا جہاں خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہو. ہاتھ نہیں کہ اس کے ہاتھوں سے کبھی کوئی خلاف شرع کام نہ ہوا. آنکھیں اس لیے نہیں کہ اس نے کبھی ایسی چیز پہ نظر نہیں ڈالی جس سے نگاہ بھی ڈالنا منع ہے. اور اس کے کانوں نے کبھی گناہ کی کوئی بات نہیں سنی. اور یہ سارا عرصہ تو تمہاری آزمائش سے پرکھ رہا تھا کہ میری ایسی نیک اور اچھی بیٹی کے واقعی تم قابل ہو. شادی ہو گئی اور یہ اچھے معزز انسان تھے. ان کے سسر آرام سے زندگی گزر رہی تھی, تاہم ان کا جب ایک بیٹا پیدا ہوا اور ابھی وہ چھوٹا سا ہی تھا تو ابو صالح جنگی کا انتقال ہو گیا. لیکن اس نیک جوڑے سے جو بیٹا پیدا ہوا تاریخ میں بہت بڑا نام چھوڑ گئے. باپ تو فوت ہو گئے لیکن ماں ہے کہ مسلسل بیٹے کی تربیت کرتی رہیں, نصیحتیں کرتی رہیں اور تعلیم دلواتی رہیں. مسلسل تعلیم جب ارد گرد کے علاقوں سے ساری وہ بچہ لے چکا, اب اس کو بغداد کی طرف روانہ کیا کیونکہ اس زمانے میں بغداد علم کا شہر تھا, لوگ دور دور سے بغداد جاتے تھے. بیٹے کے قمیص کے اندر چھپا کے 40 دینار سی دیے اور جاتے ہوئے نصیحت کی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا. راستے میں ڈاکو نے حملہ کیا اور کافر والوں کو لوٹ لیا. اس لڑکے کے پاس جب ڈاکو آیا اور کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہاں ہے. اسے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہتے جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسے کہا کہاں ہے؟ کہتے یہ دیکھو اندر سی ہوئی ہے. وہ پکڑ کے ان کو لے گیا اپنے سردار کے پاس. سردار نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے فوراً وہ جگہ بتائی, تلاشی لی گئی تو پیسے نکل آئے. سردار نے حیرت سے کہا تم نے ہم پہ یہ دینار کیوں ظاہر کیے جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے میری ماں نے گھر سے رخصت کرتے ہوئے مجھے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا, بھلا 40 دیناروں کے لیے ماں کی نصیحت بلا دیتا. ڈاکو یہ سن کے رو پڑا اور کہتے اے بچے تم نے تو اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا خیال کیا اور ایک میں ہوں کہ اتنے سالوں سے اپنے خالق سے کیے ہوئے عہد کو مسلسل توڑ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور ایک انتہائی نیک انسان بن گیا. ایک بچے کی نہیں آگے ایک ڈاکو کی تقدیر بھی بدل گئی ایک نیک خاتون کی وجہ سے. اور یہ نیک بچہ جس کی ثابت قدمی کی انتہا ہم نے دیکھی تاریخ میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے, جن کے ہاتھوں ہزاروں یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں ایسی تقریر موائز کرتے تھے کہ ایک وقت میں کئی کئی غیر مسلم روتے ہوئے آتے اور ان کے ہاتھوں پہ آ کے اسلام قبول کر لیتے. اور ایسے عظیم انسان کے پیچھے ایک عظیم ماں ہے. ایسی ہی تربیت مسلمان ماؤں کو کرنے چاہیے, اور اگر نہیں کر سکے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہدایت دینا اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم سے یہ چانس مس ہو گیا تو وہ بہت بڑی ذات ہے. اسی سے دعا ہے کہ ہمارے جن بچوں کو ہدایت نہیں ہم دے سکے اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے ایسے راستے کھول دے اور ان کو بھی توفیق دے دے. سچائی میں خیر ہے ہمیشہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سچائی تو ایسی چیز ہے کہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے. آپ نے وہ آیت سنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, تو آپ نے کہا انبیاء علیہ السلام سے فوراً بعد ہائیسٹ درجہ کن کا ہے؟ صدیقین. سچ ایسی چیز, شہداء اور صالحین پھر اس کے بعد آ رہے. سچائی کی کیا کیا تعریفیں ہیں. سورہ القمر کی آخری آیات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یقین متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہاں ہوں گے؟ سچائی والی سیٹ پر, سچی جگہ پہ بیٹھنے کی جگہ. جو سچ بولے گا وہی کوالیفائی کرے گا اس سیٹ کے لیے, اس تھرون کے لیے. وہ کہاں ہے؟ وہ سیٹ عند ملیک مقتدر, اس قدرت والے بادشاہ کے پاس. ملیک ہے, ملک نہیں. بہت اس میں کمال کے وہ ہے ڈپ. اللہ تعالیٰ کو ملیک مقتدر کہا گیا, ایسا بادشاہ جو قدرت والا بھی ہے. اس کے قریب ہونا چاہتے ہو, سچائی شرط ہے. یہی تو وہ مائیں جانتی تھیں, سچائی بلندیوں تک لے جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. کوئی کمنٹ, کوئی بات؟ ایسے پیرنٹس جو کہ بچوں کو سچائی پہ ناراض ہوں, اس کا طریقہ یہ کہ ان کے بچوں کے اصلاح کریں, وہ بچے خود اپنے ماں باپ کو ٹھیک کریں گے. واقعی کبھی کبھی دیکھا ہے پانی کو نیچے سے اوپر چڑھتے ہوئے بھی. ویسے تو مائیں کرتی ہیں بچوں کی تربیت, لیکن کبھی کبھی وائسا ورسا بھی ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملتی ہے ہمیں. چلیے انہی کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا زمانہ تھا. رعایا راتوں کو سویا کرتی اور خلیفہ رعایا کی خبرگیری میں جاگا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گھومتے اور اس طرح کے پہچانے نہ جاتے تھے کہ خلیفہ ہیں. سن گن رکھتے تھے کہیں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا, کہیں کوئی خود ظلم تو نہیں کر رہا, کوئی گناہ تو نہیں کر رہا. ایک گھر کے پاس سے گزرے, صبح قریب تھی, ایک خاتون کی آواز ابری کہ بیٹی جل دودھ میں پانی ملا دو, صبح ہونے والی ہے, یعنی روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کرو, کوئی دیکھ نہ لے. بیٹی کی آواز آئی, اماں آپ نے سنا نہیں, خلیفہ نے اعلان کروا دیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. ماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے. اور بیٹی کہتی ہے لیکن اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس لڑکی کی آواز اتر گئی, حق اور سچ جس پہ وہ لڑکی قائم تھی غربت اور نوجوانی کے عالم میں, جبکہ ان کو شدید ضرورت بھی تھی. گھر گئے اور اگلے دن ان کے ہاں اپنے بیٹے کا پیغام بھیج دیا اور اس نیک لڑکی کو بہو بنا کے اپنے گھر لے آئے. یہ وہ خاتون ہیں جن کے پھر آگے سے پوتی کا بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی کئی نسلوں تک جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکی بھی اور پھر اس لڑکی کی نیکی بھی آگے نسلوں میں گئی, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے لڑکے اس خاندان میں پیدا ہوئے جن کو عمر دا سیکنڈ کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ثانی ان جیسا. نیکیاں آگے آگے جاتے ہیں, اسی لیے جو لوگ رشتہ ناطہ کرتے ہوئے نیکی کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آگے سے نسلیں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا جی, ابھی تو ہم نے بہت زیادہ تقویٰ, پرہیزگاری, نیکی کی اعلیٰ مثالیں دیکھیں. ویسے ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ میں کہ اگر انسان ذہین ہو, عقل مند ہو اور علم دوست ہو تو کبھی کبھی وہ چیز بھی فرش سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے. ام عباس, ساتویں عباسی خلیفہ مامون الرشید جو کہ ابھی نوجوان شہزادے تھے, بہت شکار کے شوقین, اکثر مامون الرشید اپنے محافظوں کو ساتھ لے کے شکار پہ جاتے اور کبھی کبھی بہت دور بھی نکل جاتے. ایسے ہی ایک مرتبہ ان کے ساتھ اتفاق ہوا. ایک مرتبہ شکار کے پیچھے چلتے چلتے دور صحرا میں جا نکلے, کسی جانور کے پیچھے گھوڑا ڈالا, اور یوں لگتا ہے جیسے بچپن کی کہانی ہے نا کہ شہزادہ جانور کے پیچھے اتنا بھاگا کہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا, لیکن یہ سچی کہانی ہے. این صحرا میں جا پہنچے, وہاں ایک چشمے کے قریب ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی اور اس کے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ تھا. مشکیزہ بہت بھاری تھا, وہ لڑکی اس کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی. اس نے اچانک اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا, کہتی یا ابتی, ہائے میرے ابا جان, ادرک فاہا فقد غلبنی فوہا لا طاقت لی بفیہا, ہائے میرے ابا جان, میرے اوپر اس مشکیزے نے غلبہ پا لیا, یعنی بہت بوجھل ہو گیا ہے, اور اس کا منہ بھاگ کے آؤ اور تھام لو کیونکہ اس کے دھانے پہ اب میرا زور نہیں چلتا, یعنی انقریب ایسا ہے کہ اس کا منہ کھل جائے گا اور سارا پانی بہ جائے گا. اور اتنے خوبصورت انداز سے عربی میں یہ فقرہ بولا کہ شہزادہ جو خود بہت علم دوست تھا یہ جملہ سن کے پھڑک اٹھا, فوراً لڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا. کہتے ہیں لڑکی تم تو بہت اچھی عربی بولتی ہو. تو کہتی ہے کیوں, کیا میں عرب کی رہنے والی نہیں؟ کہتے ہیں تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہتی ہے بنی قزاعہ. کہتے ہیں بنو قزاعہ کی کس شاخ سے؟ کہتے ہیں بنی کلب سے. کہتے ہیں ایسے قبیلے میں تم کیوں پیدا ہوئی؟ کہتی ہے کیوں, میرے قبیلے کو کیا ہے, وہ تو بڑی عزت والا ہے, اس پہ کوئی الزام نہیں, مہمان نواز, تلوار کے ماہر میرے قبیلے کے لوگ. لیکن اے شخص تم کس قبیلے کے ہو؟ اب جرت اور اعتماد دیکھیں اس لڑکی کی, تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا کیا تم علم انصاب جانتی ہو؟ علم انصاب ہوتا ہے نا نصب کا علم. کہتی ہاں بہت اچھی طرح سے. کہتے میں بنو مضر کا ہوں. کہتی کون سا بنو مضر؟ کہتے وہ جو حسب نصب کے اعتبار سے سب سے معزز اور معظم ہے. کہتی ہے میں سمجھ گئی تم بنو کنانہ سے ہو, لیکن بنو کنانہ کی کس شاخ سے ہو؟ کہتے ہیں جس کے فرزند سب سے شریف اور بہادر ہوتے ہیں. ہنس کے کہتی ہے اچھا تو تم قریش میں سے ہو, لیکن قریش کے کس خاندان سے ہو؟ کہتے ہیں جس کا ذکر سب سے اونچا اور جس کا فخر بے مثال ہے. کہتی خدا کی قسم تم بنو ہاشم سے ہو, لیکن بنو ہاشم کے کس گھرانے سے؟ کہتے ہیں جس کے گھر سب سے بلند, جس کا قبیلہ سب سے اشرف, جس سے آدائے ہیشم ہیبت زدہ تھے. دوشیزہ نے ادب سے سر جھکایا, کہتے السلام علیکم یا امیر المومنین, اور پھر فی البدی چند اشعار پڑھے. کہتے اے شریفانہ احسانات والے مامون, اے عالی اور کامل مرتبے والے, اے عظیم الشان لشکروں کے قیادت کرنے والے, ایک پاکیزہ نظم سنیے جو فقہ میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ سے بھی لطیف ہے. اس دین کی قسم جس کے آپ خلیفہ ہیں, ہمارے قبیلے میں کبھی کسی کمزور بڑھیا پہ ظلم نہیں ہوا. آپ کے پر امن دور خلافت میں چور اور تاجر ایک چادر میں اور بھیڑیا اور بکری ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. مامون الرشید اس کی وسعت معلومات, حاضر جوابی, ذہانت اور اشعار سن کے حیران رہ گیا. یہ خود بہت ایک علم دوست انسان تھے, اور انہوں نے فوراً اس کے لیے اپنا رشتہ بھجوایا جب محل واپس پہنچے. اور اس طرح یہ دوشیزہ جو عرب کے صحراؤں میں رہ رہی تھیں, اپنے علم, عقل مندی اور معلومات کے بنا پہ ملکہ بن گئیں. اور مامون رشید جو بہترین ادبی ذوق رکھتا تھا, ام عباس کی بہت قدر کرتا اور اکثر علمی گفتگو کے لیے ان کے پاس آ کے بیٹھتا اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتا. علم ایسی چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باکمال مسلمان خواتین, صحابیات سے ہم ابتدا کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات نے ہر میدان میں یہ ثابت کیا کہ مسلمان خاتون جو بھی صلاحیت رکھتی ہو وہ اسلام کے لیے پیش کرتی ہے اس کو. علم دوستی ہم نے دیکھ لی, بچوں کی عمدہ تربیت دیکھ لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح صحابیات اپنی جان چھڑکتی تھیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آج ہم حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھیں گے. ام عمارہ, احد کا میدان تھا جبکہ مسلمان تھوڑی سی غفلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ اچانک ہارنے لگے, اور دشمن پلٹ کے آئے اور درے سے انہوں نے ایک دم مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جبکہ مسلمان اس کو فتح سمجھ کے مال لوٹنے میں مشغول تھے. ایسے میں تمام لوگ پریشان ہو گئے, منتشر ہو گئے, افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے, مسلمان ہمت ہار بیٹھے, اور صرف چند جانصار لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈھال بن کے کھڑے ہوئے اپنے جسموں پہ وار کھائے اور اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ یہ عظیم صحابیہ بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں جہاں کوئی دشمن نظر آتا فوراً پہنچتے اور باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کرتے. ایک کافر گھوڑے پہ سوار آیا, انہوں نے تلوار اٹھا کے اس کو ماری, لیکن کہتی تھی کہ اس نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی لہذا میری تلوار کا وار خالی کیا. اتنے میں ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے کہ انہوں نے دیکھا کافر ایک چڑھا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بیٹے کو خبردار کیا کہ دیکھو خیال کرنا اس طرف سے وہ آ رہا ہے, بچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ. بیٹے کو پیش کر رہے ہیں, اس کی جان چلی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہ آئے, اور خود بھی کھڑی ہیں پہلے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں جب دیکھا کہ ایمرجنسی ہے فوراً تلوار اٹھا لی. اتنے میں انہوں نے جب وار کیا تو وہ خود تو بچ گیا کافر، لیکن پلٹ کے اس نے ان کو وار کیا اور ان کے شانے پہ بہت گہرا زخم لگا. بیٹے نے جلدی سے کوئی پتی نما چیز کوئی باندھی اور پھر اس زخم کے باوجود با ہمت ہو کے لڑتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور کچھ مفہوم یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا کہ میں احد کے دن دائیں بائیں جدھر دیکھتا ام امارہ مجھے لڑتی ہوئی نظر آتی. صحابہ کرام ان سے اتنے خوش ہوئے کہ ان کو خاتون احد کا لقب دے دیا گیا اور جب بھی ان کی کوئی بات کرتے ان کے لیے خاتون احد لیڈی آف احد ان کا نام بڑھ گیا. اور اگلے دن احد کے بعد جب کہ تمام صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ کفار کے لیے چلو، کیونکہ سنا تھا پلٹ کے آ رہے حملے کے لیے، تو جو لشکر گئے ان میں حضرت ام امارہ پھر شامل ہو گئی کہ میں بھی چلوں گی، حالانکہ زخمی تھی. یمامہ کی جنگ جو کہ میں آپ کو حال سنا چکی ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ مشہور جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں بھی حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنفس نفیس شامل تھیں. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ باقاعدہ تلوار اٹھا کے لڑی اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ بھی اس جنگ میں کٹ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت قدر فرماتے اور ان کے دور خلافت میں ایک انتہائی قیمتی دوپٹہ آیا، کہا جاتا ہے جسے بہت قیمتی غالباً سونے یا چاندی کی تاروں کا کام بنا ہوا تھا. اور صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ اب نہ جانے کس کو یہ دوپٹہ جائے گا اتنا مہنگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ خاتون احد کو دے دیا جائے ہمیشہ کے لیے. وہ سب کے دل میں اپنی عزت اور مقام چھوڑ گئیں اور قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی طور پہ دیں. ایک تو ہمارے آگے یہ مثال ہے خاتون احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور دور دور اس سچے پیغام کا چرچا ہوا تو ایک بہت امیر قبیلے کی بیٹی جو کہ بہت عمدہ شاعری کرتی تھیں اور جنہوں نے اپنا لوہا منوا لیا تھا شاعری میں، جن کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا. علم کی دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمایا، بہت امیر باپ کی بیٹی تھیں، دو بھائی تھے جو اپنی بہن پہ جان چھڑکتے تھے، والد کو بہت عزیز تھیں اور انہوں نے اپنی بچی کو بچپن سے پڑھنا لکھنا سکھایا. مختلف عرب کے علوم میں ادب اور شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور عرب اپنی زباندانی پہ بہت فخر کیا کرتے تھے. تو حضرت خنسہ نے اس زمانے میں شاعری میں اپنا بڑا نام کمایا، بہت خوبصورت پوئٹری کہتی تھی. ایک مرتبہ شادی ہوئی غالباً، ایک مرتبہ بیوہ ہوئی، ایک مرتبہ طلاق ہو گئی. اور کہا جاتا ہے ایک شوہر ان کا اچھا نہیں تھا، بہت تنگ رکھتا تھا اپنی بیوی کو. اس دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ان کی بہن کسی تکلیف میں ہو، بہت زیادہ مالی طور پہ مدد کرتے اور اسی لیے یہ بہن اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ بھائی واقعی حقیقی معنوں میں بھائی تھے. ان کے دونوں شوہروں سے بچے ہوئے. ان کے بھائی جو سخر اور معاویہ تھے، ان میں سے معاویہ اچانک دشمن سے کسی بات پہ لڑتے ہوئے مارا گیا. سخر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کی ٹھانی، کہا جاتا ہے بڑے خوبصورت اور بہت عقل مند بھائی تھے ان کے دونوں. سخر نے اپنے بھائی کے مقابلے کے لیے تنہا 18 بندوں سے مقابلہ کیا اور صرف قاتل کو نہ مارا بلکہ اس کے ساتھ مزید لوگوں کو بھی مارا، جس کی وجہ سے باقی لوگوں نے اس کو بہت شدید زخمی کر دیا. حضرت خنسہ کا یہ حال تھا کہ دن رات اپنے اس پیارے بھائی کی خدمت کرتی، کسی طرح میرا یہ بھائی بچ جائے. لیکن کچھ دنوں کے بعد سخر بھی فوت ہو گیا. انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زندہ رہوں گی بھائیوں کا سوگ مناؤں گی. ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہا جاتا ہے عربوں میں ایک دستور تھا کہ سوگ کی علامت تھی بالوں کے خاص طریقے سے گچھا آگے لٹکا لیا جاتا تھا، یہ گچھا بنایا جاتا تھا کہ ایک دم پتہ چلتا تھا یہ حالت سوگ میں ہے. اکاجا تو کبھی نہ صحیح اور خوبصورت رنگ کا لباس پہنوں گے، ایک ماتمی لباس اور ایک ماتمی ان کی اپیئرنس تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ رہوں گے اسی طرح رہوں گے۔ صبح و شام اپنے بھائیوں کی قبر پہ جاتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی، اور روتی زارو قطار، اور کہتی تھی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سخر اور معاویہ کی یاد رلاتی ہے، اور اے سورج جب تو غروب ہوتا ہے تو سخر اور معاویہ کی یاد مجھے خون کے آنسو بہانے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور پھر کہتی تھی اے آنکھوں کیا تم آنسو نہ بہاؤ گے ایسے بہادر بھائیوں پہ، سخر اور معاویہ پہ، جو اتنے بہادر، جو اتنے خوبصورت ہے، اور اے آنسو بہتے رہو کبھی نہ تھمنا۔ اس طرح کے اتنے غمگین اشعار یہ پڑھنے لگی کہ ہوتے ہوتے عرب میں مرثیہ گوئی کے لیے مشہور ہو گئے۔ مرثیہ سمجھتے نا آپ، جو کسی کے غم میں اشعار لکھے جاتے ہیں۔ اور ان کا نام اتنا دور تک پھیلا کہ جب اوکاس کا میلہ ہوتا، عربوں کے ہاں ایک میلہ ہوا کرتا تھا جو بہت اسپیشل فیئر جسے آپ کہتے ہیں لگتا تھا، اور اس میں دور دور سے شاعر آتے، مختلف لوگ آتے اپنے فن اور ہنر کا مظاہرہ کرتے، اور ان میں خاص طور پہ شاعر آیا کرتے تھے، آتے اور اپنے اپنے تازہ کلام سناتے، اور جس کا کلام بہترین ہوتا تھا اس کو سلیکٹ کر کے خانہ کعبہ میں لگا دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے قبل کی بات ہے۔ حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس میں پہنچتی تھی میلے میں تو ان کے اونٹنے کے ارد گرد ایک ہجوم کھڑا ہو جاتا، اور لوگ کہتے کہ ہمیں اپنے تازہ اشعار سناؤ، مرثیہ سناؤ، اور جب وہ اشعار پڑھتی تو لوگ دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے۔ یہ جب اپنا خیمہ نصب کرتی تو خیمے پہ ایک جھنڈا لگاتی، خنسہ عرف عرب، یعنی خنسہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو۔ بڑے بڑے شاعر آتے اور ان کے ساتھ ان کے اشعار کا مقابلہ ہوتا، اور اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ خنسہ سے بہتر کلام شاید ہی کسی کا ہو۔ اس بات پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت وہ بھی مسلمان نہ تھے، انہوں نے بہت برا منایا، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے بہت مشہور شاعر سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے کہا ایسا تو نہیں، میرے شعر ان سے بہتر ہیں۔ حضرت خمسہ نے ان کا چیلنج قبول کیا اور کہا اچھا اپنا سب سے بہترین جو تمہارا کلام ہے وہ سناؤ۔ اب عربی میں شعر پڑھنے کا اس سے فائدہ نہیں کیونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، بہرحال ایک مفہوم ان کے اشعار کا سناتی ہوں جو انہوں نے اپنا بیسٹ کلام سمجھ کے سنایا، کہ ہم بہت بہادر ہیں اور ہمارا قبیلہ ایسا ہے اور ایسا ہے، اور ہمارے اتنے بڑے بڑے لگن ہیں، چاندی کی طرح چمکتے ہیں، یعنی ہم بہت مہمان نواز ہیں، اور ہماری تلواروں سے خون ٹپکتا ہے، چمکتی ہوئی تلواریں ہیں ہماری روشن۔ انہوں نے کہا کہ حسان تمہارے ان اشعار میں فلاں فلاں جگہ صحیح الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، مثلا لگن کے لیے تم نے فلاں لفظ بولا، اس کی جگہ تم فلاں بولتے تو بہتر تھا، تلوار کی روشنی کے لیے تم نے جو لفظ بولا اس کی جگہ چمکنے والے سفیدی استعمال کرتے تو بہتر تھا، اور ایسی ان کی کمی بتائی کہ وہ شرمندہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے بہت درست تھی بات اور الفاظ کا چناؤ ان کا بہترین تھا۔ کہا جاتا ہے اپنے زمانے کی بہت اچھی شاعرہ، اور بعد کے دور میں 1800 something میں بیروت میں ان کا پورا کلام، ایک پورا بک کی فارم میں ان کے کلام کو کمپائل کیا گیا، اور بعد میں فرینچ لینگویج میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ 18th century تک اتنی دھوم تھی ان کے کلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کہا جاتا ہے ان کی عمر ہو چکی تھی اچھی خاصی، تاہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے اپنے چند اشعار سنائے جو کہ بہت اچھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ان کو شاباش بھی دی تھی، اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ وعدہ کہ ہمیشہ سو کی حالت میں رہوں گی وہ نبھاتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں کہ کسی کا بھی سوگ 3 دن سے زیادہ کیا جائے، سوائے بیوی کے اس کی بھی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، تم کیوں یہ بالوں کا گچھا لٹکائے پھرتی ہو؟ اس سے ان کو سمجھ آ گئی بات، اور وہ جاہلیت کا عہد توڑ دیا انہوں نے، اور پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک اور قادسیہ لڑی گئی تھی۔ ایسی ہی ایک مشہور جنگ میں انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو روانہ کیا، چاروں جوان تھے، اور ان کو کہتی ہیں دیکھنا میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیرنا، شہید ہو جانا میدان چھوڑ کے مت بھاگنا۔ خبر آئی جنگ کے بعد کہ چاروں بیٹے ایک کے بعد ایک اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب وہ خاتون جو دو بھائیوں کی ڈیتھ پہ روتی تھی زاروں قطار اور پوری عمر سوگ منانے کا عہد کیا تھا، فوراً سجدے میں گر گئیں اور کہتی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے ان کو شہادت دے کے مجھے عزت بخشی۔ جب اسلام میں انسان پورے کا پورا آتا ہے تو سوچ، دل اور دماغ واقعی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اور جب دل جھک جاتا ہے اور دماغ جھک جاتا ہے تو پھر زبان سے بھی وہی ادا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ بہت بہترین مثال ہے ہمارے آگے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آج ہم کچھ ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت دے تو وہ کیا کردار اپناتی ہیں، اس دولت کو کہاں خرچ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو جہاں ہم نے چند ایسی غریب ماؤں کو پڑھا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، آج چند ایسی مالدار خواتین کو دیکھیں گے کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں۔ ملکہ زبیدہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ ان کے والد کا نام جعفر تھا اور وہ موصل کے گورنر تھے۔ ان کے دادا ابو جعفر منصور اس وقت خلیفہ وقت تھے۔ یہ صرف 5 برس کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دادا اپنی اس چھوٹی سی یتیم پوتی کو فوراً اپنے محل میں لے آیا اور وہ اتنی خوبصورت، نرم و نازک، پیاری، کہتے ہیں بڑی تر و تازہ رنگت تھی، تو اگرچہ اس کا نام امت العزیز رکھا گیا تھا لیکن پیار سے اس کا نام زبیدہ رکھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے زبیدہ زبدہ کا اسم تصغیر ہے جس کا مطلب ہے ملائی، مکھن یا گیندے کا پھول، اور بعض کہتے ہیں کہ زبیدہ کا مطلب متھنی بھی ہے، یعنی وہ آلہ جسے دہی کو بلو کے مکھن نکالا جاتا ہے۔ تو ایسی تھی مکھن ملائی جیسی کہ پیار سے ان کا نام زبیدہ پڑ گیا۔ کہتے ہیں یہ بچی صرف پیاری ہی نہیں، بہت ہی اچھی سیرت اور انتہائی ذہین بھی تھی۔ دادا نے اپنی اس پوتی کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، بہترین اتالیق اس کے لیے مقرر ہوئے، اور جیسے کہ مسلمانوں کا طریقہ تھا اور ہونا چاہیے، ان کو قرآن پاک، احادیث اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ عربی ادب وغیرہ میں بھی بہت جلد دسترس حاصل ہو گئی۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے ان کا بہت بلند مقام تھا۔ اور جب جوان ہوئی تو ہارون الرشید سے شادی ہو گئی۔ بہت وسیع و عریض حکومت تھی، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل تھا، مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، اور خلیفہ کے دل میں اپنی اس بیوی کے لیے بے پناہ محبت اور قدر بھی تھی۔ کہتے اگرچہ ملکہ کا بہت اثر اور اقتدار تھا لیکن وہ حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی۔ ان کا ایک شوق تھا بہت زیادہ، جو ہر شوق پہ غالب تھا، اور وہ تھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان سے محبت رکھنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اوصاف میں یہ وصف بہت نمایاں ہمیں نظر آتا ہے۔ خود تو عبادت گزار تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت شوقین بھی تھیں، فیشن کی بڑی دلدادہ، نئے نئے فیشن ایجاد کرتی۔ ملکہ کا ایک ایک جوڑا انتہائی قیمتی ہوتا، جوتیوں پہ سب سے پہلے قیمتی پتھر لگوانے کا رواج کہا جاتا ہے۔ اس دور کے قریبی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ نے اس کی ابتدا کی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نگوں والی جوتیاں تو ملکہ زبیدہ اس زمانے میں پہنا کرتی تھی، مرصع جوتیاں۔ اسی طرح خوشبودار موم بتیاں، سینٹڈ کینڈلز، ملکہ زبیدہ اپنے محل میں جلواتی ہیں۔ امبر کی شمع جلتی تھی۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا اتنا شوق تھا کہ ان کے دسترخوان پہ ایک ایک وقت پہ سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اور اسی لیے ملکہ کے کچن کا خرچہ کہا جاتا ہے کہ 1000 درہم سے بھی زیادہ ہوتا تھا. 10000 درہم بعض تو کہتے ہوتا تھا ایک دن کا خرچہ صرف کچن کا. لیکن اس کے ساتھ دینداری کی یہ کیفیت تھی, 100 کنیزیں ملکہ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی رکھی ہوئی تھیں جو کہ تمام کی تمام حافظات تھیں, اور ان کے لیے مست تھا کہ وہ 10-10 پارے روزانہ بلند آواز سے خوش الحانی سے قرات کریں. اس لیے کہتے ہیں ملکہ کے محل سے مستقل اس طرح قرآن پاک کی آواز آتی رہتی وہ شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہے ہیں, جہاں 100 لوگ مستقل آواز بلند کر کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں دور دور تک وہ آواز جاتی. نماز روزے کی بہت سختی سے پابندی کرتی تھی, بغیر کسی عذر شرعی کے نہ کبھی کوئی نماز قضا کی اور نہ ہی کوئی روزہ چھوڑا. اس کے ساتھ ساتھ حج بہت شوق سے کرتی, اور ایک مرتبہ کہا جاتا ہے پیدل بھی حج کرنے گئی تاکہ لوگوں کی تکلیف کو محسوس کریں جو اس زمانے میں دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے. اس طرح حج کرنے میں انہوں نے دیکھا کہ عراق سے مکہ معظمہ تک جو راستہ تھا, جس میں راستے میں کئی جگہ صحرائی علاقے آتے تھے, وہاں ریت جب اڑ اڑ کے آندھیوں میں آتی تو اکثر اوقات وہ راستہ جو تھا مٹ جاتا اور حاجی راستہ کھو کے ادھر ادھر بھٹک کے پریشان پھرتے رہتے. انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو یہ حکم دیا کہ عراق سے لے کے مکہ تک کا جو راستہ ہے دونوں جانب پختہ دیواریں بنائی جائیں تاکہ حاجی آرام اور سہولت سے اپنے راستے پہ چلتے چلتے پہنچ جائیں, گویا ایک قسم کی ہائی وے بنوا دے. اس کے علاوہ ملکہ بہت ذہین تھی. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آتا ہے کہ ملکہ زبیدہ نے تبدیلی آب و ہوا کے لیے سرزمین ایران میں ایک پرفضا مقام کو پسند کیا اور وہاں شہر تبریز آباد کیا. تبریز کا نام سنا ہوگا آپ نے, ایران کا بہت مشہور شہر ہے. ملکہ زبیدہ نے وہ سلیکٹ کیا تھا اسپاٹ, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ یہ نیا شہر تعمیر ہوا. اسی طرح سید امیر علی جو ایک مورخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصر کا قدیم شہر سکندریہ یعنی الیگزینڈریا جو 2ویں صدی میں قریب قریب اجڑ گیا تھا, وہ ملکہ زبیدہ نے حکم دے کے دوبارہ اثر نو اس کو تعمیر کرایا. ابھی بھی موجود ہے الیگزینڈریا. اسی طرح کہتے ہیں کہ کئی مسجدیں ملکہ نے اپنے وقت میں بنوائیں, اور ایک نہر کوہ لبنان سے بیروت تک بنوائی, اور اس کے اوپر جو پل بنی آج تک اس کو قناطیر زبیدہ کہا جاتا ہے. ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور کام تھا جس سے اللہ کے مخلوق کو بہت فائدہ پہنچا, اور وہ ہے نہر زبیدہ کو تعمیر کروانا. یہ جب حج میں گئی ایک مرتبہ مکہ میں دیکھا پانی کی شدید قلت, اور اتنی قلت تھی کہ لوگوں نے فائدہ اٹھا کے 10-10 درہم پہ صرف ایک مشکیزہ بیچا حاجیوں پہ. ان کا دل اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپ اٹھا. انہوں نے فوراً ماہرین کھدائی والے اور انجینئرز کی ٹیم کو بلوایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کیا صورت ہے کہ مکہ معظمہ تک پانی پہنچایا جائے تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے بہت سروے کیا اور کہا کہ یہ کام بہت مشکل ہے, اس لیے کہ 2 جگہوں پہ چشمے ابلتے ہوئے دیکھے. ایک چشمہ مکہ معظمہ سے 25 میل کے فاصلے پر طائف کے راستے میں آیا, اور دوسرا چشمہ کراکی پہاڑیوں میں نعمان نام کی ایک وادی میں ہے. لیکن ان چشموں کا پانی مکہ معظمہ تک لے جانا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ راستے میں متعدد پہاڑیاں ہیں اور خصوصاً پتھریلی, جن کو کھودنا اور کاٹنا انتہائی مشکل کام ہے. ملکہ جو بہت مخیر اور اللہ کی مخلوق کو ہر حال میں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر چکی تھی, اس نے کہا جس طرح بھی ہو ان چشموں کا پانی مکہ معظمہ تک پہنچانے کے لیے نہر کھودو, اور اس کام پہ خواہ جتنا بھی خرچ آئے گا اس کی کوئی پرواہ نہ کرو. اگر ایک کدال مارنے پر ایک مزدور ایک اشرفی طلب کرے تو میں دوں گی. اس طرح ملکہ کی اس خواہش پہ مکہ معظمہ تک پانی پہنچانے کا کام شروع ہو گیا, اور کہا جاتا ہے دن رات مسلسل کام ہوا, اور 3 سال تک کام ہوا. پہاڑیاں کاٹی گئیں, نہر کھودی گئی, اور ان دونوں چشموں سے پہلے الگ الگ چھوٹی نہریں کھودی گئیں, پھر ایک مقام پہ آ کے یہ دونوں نہروں کو ملا کے ایک نہر بنا دیا گیا, پھر یہی نہر عرفات تک چلی گئی۔ پہاڑوں کے اندر راستے میں جگہ جگہ حوض بھی بنائے گئے تاکہ بارش کا پانی بھی ان حوضوں میں جمع ہو کر نہر میں شامل ہوتا رہے۔ نہروں کی گزرگاہ کو ایسے مسالے سے بنایا گیا کہ پانی زمین کے اندر جذب نہیں ہو پاتا تھا۔ اس علاقے میں اکثر ریت کے طوفان آتے، اسی لیے نہروں کو اوپر سے بھی کور کر دیا گیا تاکہ ریت اندر نہر کے پانی میں نہ گرے۔ ابتدا میں اس نہر کا نام عین المشاش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے نام کو شاید قائم رکھنا تھا، اللہ کی مخلوق نے خود ہی آہستہ آہستہ اس کا نام نہر زبیدہ رکھا، اور پھر یہ عین المشاش سے نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے 17 لاکھ طلائی دینار، بہت بڑی قیمت ہے، اس نہر پہ لگ گئے۔ جب یہ نہر مکمل ہو گئی تو کہ بالکل مکہ معظمہ تک تو نہ پہنچ سکی، بہرحال کافی قریب لائی گئی، اور پھر وہاں سے لوگ مختلف طریقوں سے پانی مکہ معظمہ تک لے آتے۔ ملکہ اپنے محل میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی تھی کہ تمام 3 سال کا حساب کتاب پورا لایا گیا، انہوں نے اس حساب کو ایک نظر بھی نہ دیکھا، اور یہ کہہ کہ حساب سے تمام کاغذات کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا کہ میں نے اس حساب کو حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ بتاؤ، اگر میں نے کسی کو کچھ دینا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں، اور اگر میرا پیسہ کسی کے ذمہ ہے تو میں اس کو بخش دیتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے بے انتہا انعام سے ان تمام لوگوں کو نوازا جو کسی نہ کسی طرح اس نہر کے کھدائی میں، پلاننگ میں اور کام میں تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اردو کا یہ مشہور محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ نہر زبیدہ کے اسی ایکشن کے بعد شروع ہوا تھا۔ کہتے ہیں 33,000 میٹر یہ نہر لمبی تھی، 33,000 میٹر۔ ملکہ زبیدہ نیکیاں کرتی رہی، اور بالآخر ہر انسان فانی ہے اور دنیا سے جانا ہے، وہ بھی اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے چلی گئیں۔ زندگی میں بے شمار اتار اور چڑھاؤ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے راستے پہ یہ ملکہ پوری ثابت قدمی سے قائم رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے علاقے کے ایک انتہائی نیک انسان نے ملکہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے ملکہ؟ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، بچا لی گئی۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ جو آپ نے نہر زبیدہ کھودی تھی یقیناً وہی عمل قبول ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں، اس کا اجر تو دنیا میں ہی مل گیا تھا، ان کے نام سے جو مشہور ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں اصل جس بات پہ بخشش ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ ایک مرتبہ انتہائی سرد رات تھی، میں اپنی شاہی پالکی میں سوار جا رہی تھی کہ ایک بلی کے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے سواری رکوائی اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ اس نے آ کے کہا کہ بہت ہی چھوٹا، بالکل نوزائیدہ ایک بلی کا بچہ جو سردی سے ٹھٹھر رہا ہے، اس کی ماں اس کے قریب نہیں ہے، اور اگر ایسے ہی پڑا رہا تو تھوڑی دیر میں اکڑ کے مر جائے گا۔ کیونکہ میں نے فوراً وہ بلی کا بچہ منگوایا اور دیکھا کہ وہ کانپ رہا تھا، تو میں نے اپنے قیمتی لباس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو اپنے لباس کے اندر بالکل اپنے ساتھ لگایا اور خوب لپیٹا اپنے لباس کے اندر تاکہ اس کو گرمائی پہنچتی رہے، اور اسی حال میں پھر میں اس کو محل لائی، اس کو دودھ پلوایا اور وہ بچہ بچ گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس جانور پہ رحم کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کس عمل کو قبول کرتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں، اسی لیے حدیث ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کبھی حقیر مت سمجھا، کبھی پتہ نہیں وہ مالک اور خالق کس کام کو قبول کر رہے ہیں۔